बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन, आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की दूसरी मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जुमे से हुआ। आज सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत का शरफ हासिल किया कारी जनाब अली अरबाबी ने। थोड़ी देर के बाद आप समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दोपेश। गिर्दोपेश के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद समात फरमाइएगा तारीखी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम यादों के झरोके, और उसके बाद हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के यौम विलादत बासआदत की मुनासबत से ہم ایک خصوصی پروگرام آپ سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا، اور اس کے بعد سنیے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ آئیے فارسی سیکھیے کے بعد ہم پروگرام گھر اور گھرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہی ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو جیسا کہ سامعین آپ جانتے ہیں، آج حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت باسعادت ہے، اسی مناسبت سے ہم آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، قبل اس کے کہ ہم پروگرام گرد و پیش لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی نشریات یعنی دوسری مجلس کی نشریات آپ سماعت فرماتے ہیں روزانہ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر، اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات ہم پیش کرتے ہیں شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سماعت فرمائیں عالمی خبریں، اور پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس جاری ہے، ہندوستان اور روس کے درمیان S-400 میزائل ڈیفینس سسٹم کی خریداری کے معاہدے پر امریکہ کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے ویانا مذاکرات کے سلسلے میں اپنے پیغام میں مغربی فریقوں کو ماضی کے وعدوں پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس جاری ہے، کراچی آرٹ کونسل میں 14th عالمی اردو کانفرنس میں جمعے کو دور حاضر کی ناول نگاری، بچوں کے ادب اور نئی دنیا کے موضوعات پر مذاکرے کے علاوہ مختلف کتابوں کی رونمائی بھی کی گئی۔ کراچی عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے دن کے پروگراموں میں ایک عالمی مشاعرہ بھی شامل ہے۔ کراچی میں 14th عالمی اردو کانفرنس کا افتتاح سنیچر کو وزیر اعلیٰ سندھ کے خطاب سے ہوا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں انتہا پسندی کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے مشترکہ جنگ میں ادیبوں اور شاعروں کے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر آرٹس کونسل کراچی محمد احمد شاہ نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ عالمی اردو کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ اس فورم سے ایسے سوال اٹھائے جائیں جن سے ہم سب کو یہ معلوم ہو کہ ہماری تہذیب اور سماج کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ تہذیب اور ثقافت کے دشمن انتہا پسندوں کے مقابلے میں اپنے قلم اور مثبت فکر سے کام لیں۔ پاکستان میں بجلی مہنگی ہو گئی ہے۔ پاکستان کی نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے بجلی کے صارفین کے لیے نرخ میں فی یونٹ 4.74 روپے کا اضافے کا اعلان کیا ہے۔ نیپرا کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے منظور شدہ ٹیرف میں ایندھن کی لاگت کی مد میں ایڈجسٹمنٹس کی منظوری دی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ فیول ایڈجسٹمنٹس 2021 کے لیے ڈسکوس کے حوالے سے کی گئی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بجلی کی قیمت میں 4.74 روپے فی یونٹ اضافے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے، یہ ہے سستا پاکستان کی اصل حقیقت۔ انہوں نے کہا کہ حکومت الٹی چھری سے قوم کو ذبح کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ کے آخر میں نیپرا نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے صارفین کے لیے اکتوبر میں استعمال شدہ بجلی پر ایندھن کی لاگت کی مد میں بجلی کے نرخ 4.74 روپے بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، جس سے دسمبر میں 60 ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہوگا۔ پاکستان میں طالبان نے حکومت کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق تحریک طالبان پاکستان نے حکومت کے ساتھ ایک ماہ تک جاری رہنے والی جنگ بندی میں توسیع کرنے سے انکار کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت پہلے سے کیے گئے فیصلوں پر عمل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ٹی ٹی پی کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں 6 نکاتی معاہدے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کا 25 اکتوبر 2021 کو اسلامی امارت افغانستان کی حمایت سے حکومت کے ساتھ سمجھوتا ہوا تھا۔ معاہدے کے مطابق دونوں فریقوں نے قبول کیا تھا کہ IEA-30 کا کردار ادا کرے گی، اور دونوں فریق 5 رکنی کمیٹیاں تشکیل دیں گے جو 30 کی نگرانی میں آئندہ کے لائحہ عمل اور دونوں جانب کے مطالبات پر بات چیت کریں گی۔ بیان کے مطابق حکومت نہ صرف فریقین کے درمیان طے شدہ فیصلوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی، بلکہ اس کے بجائے سیکیورٹی دستوں نے ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، سوات، باجوڑ، سوابی اور شمالی وزیرستان میں چھاپے مار کر عسکریت پسندوں کو ہلاک اور حراست میں لے لیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کا کہنا تھا کہ ان حالات میں جنگ بندی میں توسیع ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان اور روس کے درمیان S-400 میزائل ڈیفینس سسٹم کی خریداری کے معاہدے پر امریکہ کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مداخلت پسندانہ بیان دیتے ہوئے ہندوستان سے کہا ہے کہ وہ روس سے S-400 میزائل سسٹم کی خریداری کا سودا منسوخ کر دے۔ مذکورہ امریکی عہدیدار نے مداخلت پسندانہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ہندوستان سمیت تمام ملکوں سے کہا ہے کہ روس کے ساتھ اسلحے کی خریداری کے نئے معاہدوں سے باز رہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا مداخلت پسندانہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ دنوں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کی تخریبی کوششوں کے باوجود ہندوستان کو S-400 میزائل سسٹم کی فراہمی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ واضح ہے کہ ہندوستان اور روس نے 2018 میں 5.5 ارب ڈالر مالیت کے ایک دفاعی سودے پر دستخط کیے تھے، جس میں روس سے S-400 کی خریداری بھی شامل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے ویانا مذاکرات کے سلسلے میں اپنے پیغام میں مغربی فریقوں کو ماضی کے وعدوں پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے ایک ٹویٹ میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ویانا مذاکرات کا مقصد ایک اچھے سمجھوتے کا حصول ہے کہا کہ مغربی فریقوں کو جان لینا چاہیے کہ گزشتہ 8 برس تک خوب باتیں کی گئیں اور بیانات دیے گئے، لیکن اب عمل کرنے کا وقت ہے اور ہمیں ایک سنجیدہ اور اچھے سمجھوتے تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔ امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پوری طرح پرامن ہے، لیکن مغربی فریق جس تشویش کا دعویٰ کر رہا ہے اسے دور کرنے کا براہ راست تعلق تمام پابندیوں کی منسوخی سے ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں یاد دہانی کرائی کہ اگرچہ ہمیں شک ہے کہ مغربی فریق اصولی طور پر پابندیوں کے خاتمے کے لیے تیار ہے یا صرف یک طرفہ طور پر اپنی تشویش دور کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر مغربی فریق نیک نیتی اور تعمیری سوچ کے ساتھ مذاکرات میں حصہ لے تو بہت جلد پیش رفت نظر آئے گی۔ ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس جمعرات کو ویانا کے کوبرگ ہوٹل میں ہوا، جس میں ایران گروپ 5+1 اور یورپی یونین کے وفود نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر جوہری مذاکرات کار علی باقری نے ایرانی تجاویز کی وضاحت کرتے ہوئے مذاکرات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی نیک نیتی اور سنجیدگی پر زور دیا۔ مذاکرات کے نئے دور میں ایران کے مذاکراتی وفد نے ایک سنجیدہ جدت عمل اور پہل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فریق مقابل کے سامنے ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی مسائل سے متعلق دو موضوعات پر مشتمل تجاویز پیش کی ہیں۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری نے جوہری سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے اختتام پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس میں مختلف فریقوں من جملہ ایران نے آئندہ مذاکرات کے سلسلے میں اپنا موقف پیش کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو ٹی وی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس ادارے کی رپورٹوں کی صحافتی جرأت و شجاعت نے برطانیہ کی متکبر حکومت کو سیخ پا کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو ٹیلی ویژن کے ادارے آئی آر آئی بی کے سربراہ ڈاکٹر پیمان جبلی نے برطانوی حکومت کی جانب سے آئی آر آئی بی کے رپورٹر پر پابندی عائد کرنے کے بعد ایک پیغام میں کہا کہ ایک ایسی شاہی حکومت جس کی گزشتہ صدیوں کی تاریخ انسانی حقوق کی پامالی سے بھری ہوئی ہے، ایک صحافی پر پابندی عائد کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصور سے زیادہ سیاسی طور پر پیر و فرتوت ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر پیمان جبلی نے کہا کہ تاریخ اور ملک ایران عالمی جنگ میں غاصبانہ قبضے کے دوران برطانوی سلطنت کے جرائم کو کبھی فراموش نہیں کرے گا، اور شدید قحط میں کہ جس کی موجب غاصب برطانوی فوج تھی، اپنی جان سے ہاتھ دھونے والے لاکھوں ایرانی مرد و خواتین اور بچے بوڑھے برطانوی حکمرانوں کے لیے ڈراؤنا خواب بنے رہیں گے۔ ڈاکٹر پیمان جبلی نے کہا کہ انسانی حقوق کی پامالی کا سمبل جب ایک صحافی پر پابندی عائد کرتا ہے تو پھر انسانی حقوق کے حال پر ماتم کرنا چاہیے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو ٹی وی کے ادارے آئی آر آئی بی کے ایک صحافی علی رضوانی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ علی رضوانی آئی آر آئی بی کے ایک محنتی صحافی ہیں جو بدون تعارف نامی پروگرام کے اینکر بھی ہیں، جس کے ناظرین کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ایران اور پاکستان نے خلیج فارس میں مشترکہ بحری مشقیں انجام دی ہیں۔ ایرانی بحریہ کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق ایران پاکستان مشترکہ بحری مشقوں کے دوران الیکٹرانک اور نان الیکٹرانک رابطوں کی ریہرسل کی گئی اور بحری پریڈ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ مشقوں کے بعد پاکستانی بحریہ کا اسکواڈرن وطن واپس روانہ ہو گیا، جسے ایرانی بحریہ کے جہازوں نے بحیرہ عمان میں اپنی سمندری حدود تک پہنچایا اور اسے الوداع کہا۔ واضح ہے کہ تین جہازوں پر مشتمل پاکستانی بحریہ کا ایک اسکواڈرن خیر سگالی کا پیغام لے کر باہمی عسکری اور سفارتی تعلقات کے فروغ کی غرض سے اتوار کے روز جنوبی ایران کی بندرگاہ بندر عباس پہنچا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کھیل کو سیاسی رنگ دینے کی امریکی کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے چین میں ہونے والے سرمائی اولمپک کے سفارتی بائیکاٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ کھیلوں کو سیاسی بنانا قابل مذمت فعل ہے۔ انہوں نے بیجنگ کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چین میں 2022 کے سرمائی کھیلوں کے سفارتی بائیکاٹ کا معاملہ ہو یا ایرانی ٹیموں کو مالی وسائل تک دسترسی سے محروم کرنا، دونوں قابل مذمت ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران بیجنگ سرمائی اولمپک میں شرکت کا متمنی ہے اور چین کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اعلان کرتا ہے، جسے اس معاملے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے تخریبی اقدامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ اور اس کے بعض اتحادیوں من جملہ کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ نے 2022 کے بیجنگ سرمائی اولمپک کے بائیکاٹ کا عندیہ دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سینکیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق اپنے دعووں کو بہانہ بنایا ہے۔ چین نے 2022 کے سرمائی اولمپک کے پرشکو انعقاد کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے کہا ہے کہ ان کا ملک عالمی اولمپک کھیلوں کے اہداف کی خاطر زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرمائی اولمپک 2022 کا کارآمد محفوظ اور پرشکو انعقاد کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے 2022 کے بیجنگ اولمپک کے لیے رجسٹریشن کرنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے بہت سے ملکوں کے سربراہوں اور اعلی عہدیداروں نے سرمائی اولمپک کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی غرض سے اپنے ناموں کے اندراج کی درخواست کی ہے۔ امریکہ نے چین کے علاقے سینکیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا دعویٰ کرتے ہوئے سرمائی اولمپک کے سفارتی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے بین الاقوامی دمچھلوں میں جملہ کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ نے بھی کھیلوں کو سیاسی رنگ دینے کی امریکی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ البتہ جنوبی کوریا نے نہ صرف چین میں ہونے والے سرمائی اولمپک میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ اس اہم ایونٹ میں مشارکت کو دونوں کوریاؤں کے درمیان امن کے عمل میں ممد اور معاون قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت‌روانچی نے کہا ہے کہ تہران اپنی عالمی ذمہ داریوں کے تحت دہشت گردی کی تمام شکلوں کے خلاف مؤثر اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ دہشت گردی کی روک تھام اور عالمی سلامتی کے موضوع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب مجید تخت‌روانچی نے اس کونسل کے بعض رکن ملکوں کی جانب سے موسمیاتی تبدیلیوں کو عالمی امن و سلامتی سے جوڑنے کی کوششوں کی بابت سخت خبردار کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ آج عالمی برادری کو دہشت گردی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے فوری نوعیت کے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ مجید تخت‌روانچی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اقوام متحدہ کے منشور اور قوانین کے مطابق ہو، اور اس عمل میں دیگر ملکوں کی خود مختاری، اقتدار اعلیٰ کے تحفظ اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کا اصول پائمال کرنے سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی عالمی ذمہ داریوں کے تحت دہشت گردی کی روک تھام اور اس کی تمام شکلوں کے خلاف جد و جہد جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اپنے خطاب میں موسمیاتی تبدیلیوں اور اس کے مثمرات کی جانب بھی اشارہ کیا، اور یہ بات زور دے کر کہی کہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بند مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن یو این ایف سی 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 کو رکن ملکوں کے درمیان مربوط کوششوں کی غرض سے مناسب پلیٹ فارم قرار دیا۔ مجید تخت‌روانچی کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے اور اس کے منفی اثرات کو کم کرنے کی غرض سے اہم اقدامات انجام دیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں، مالی وسائل اور لازمی ٹیکنالوجی تک رسائی محدود کر دیے جانے کے سبب تہران کی ان کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے جو وہ موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام اور ماحولیات کے تحفظ کی غرض سے انجام دینا چاہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ خبروں کے ساتھ ہی آج کا پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب دیتے ہیں وہ صدا سے پہلے بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے شان رضا سے پہلے ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی سے پہلے نام
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
یادوں کے جھروکے جی ہاں سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 19 آذر 5 جمادی الاول اور 10 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے پانچ جماعت الاول سن 5 ہجری قمری کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں۔ حضرت زینب واقعہ کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ ظلم و ستم کے خلاف تحریک میں شریک رہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہادت حسینی کے اہداف و مقاصد اور حسینیت کے مشن کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ نے بہادری اور دلیری کے ساتھ کوفہ و شام میں اپنے انتہائی فصیح و بلیغ خطبوں کے ذریعے حکام وقت کے کرہی چہرے بے نقاب کیے اور خاندان رسالت کی حقانیت کو ثابت کیا۔ آپ کے خطبوں کی فصاحت و بلاغت اور آپ کی دلیری اور شجاعت نے ہر ایک کو حیرت زدہ اور آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں کی یاد تازہ کر دی۔ آپ کے خطبوں نے ظلم و جور کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور دربار کوفہ و شام کو ماتم کدے میں تبدیل کر دیا۔ پانچ جماعت الاول سن 982 ہجری قمری کو سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسلمان فقیہ اور مفسر محمد مصطفیٰ عمادی نے وفات پائی۔ وہ ابو سعود کے نام سے معروف تھے اور اپنی قابلیت اور تیز فہمی کی وجہ سے استاد کے مقام تک پہنچے۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ ابو سعود کو ترکی کے علاوہ فارسی اور عربی زبانوں پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ عربی اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے۔ ان کی توجہ سماجی مسائل پر بھی رہتی تھی۔ 10 دسمبر سن 1830 عیسوی کو معروف امریکی شاعرہ ایملی ڈکنسن پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ کالج کے زمانے تک جاری رکھا اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں ہی حصول علم میں مشغول ہو گئیں۔ امریکہ کے مشہور ادیبوں اور شعرا سے واقفیت کے بعد ان کو بھی شاعری میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے تقریباً 2000 اشعار کہے، جن میں سے صرف 3 نظمیں ان کی اپنی حیات میں شائع ہوئیں اور باقی اشعار ان کی موت کے بعد شائع ہوئے۔ ان کے اشعار میں درد و رنج کی عکاسی ہوتی ہے اور ان کی مختصر نظمیں نہایت تاثیر گزار ہیں۔ محترمہ ایملی ڈکنسن سن 1886 میں 56 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ دس دسمبر سن 1896 عیسوی کو سویڈن کے کیمیا داں ایلفریڈ نوبل کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1833 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی روس مہاجرت کر لی تھی۔ نوبل نے کیمیا کے میدان میں وسیع تحقیقات انجام دینے کے بعد ڈائنامائٹ ایجاد کیا، لیکن اس مادے کو پرامن مقاصد کے بجائے جنگی وسیلے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ نوبل کی خواہش کے مطابق ہر سال امن و سلامتی کے لیے قابل قدر کام کرنے والے شخص کو انعام دیا جاتا ہے۔ یہ انعام، جو نوبل انعام کے نام سے معروف ہے، طبیعیات، کیمیا، طب، ادب اور عالمی امن کے شعبوں میں نمایاں کام کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، لیکن آج نوبل انعام پانے والوں کے انتخاب کا عمل بڑی طاقتوں کے اثر و رسوخ سے متاثر ہے اور نوبل انعام کا اصل مقصد فوت ہو چکا ہے۔ دس دسمبر سن 1948 عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ منظور کیا اور لوگوں کے اصل اور سماجی حقوق کے اس بین الاقوامی ادارے نے توثیق کر دی۔ اس عالمی اعلامیہ کو بعض ممالک کے نمائندوں کے ایک گروپ نے اقوام متحدہ کی درخواست پر مرتب کیا تھا۔ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کی پہلی شق میں ہی انسانی مساوات اور افراد کے درمیان جذبہ اخوت کی حاکمیت کی بات کہی گئی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے، اور انسانی حقوق کا مسئلہ آزاد و خود مختار ملکوں پر سامراجی اہداف کے حصول کے لیے مغربی ملکوں کے سیاسی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے کے حربے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آج بہت سے ممالک اسی تلخ حقیقت کے پیش نظر اس عالمی اعلامیہ میں تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ انیس آذر سن 1361 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے پہلے دور کے انتخابات منعقد ہوئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی دفعہ 107 کے مطابق مجلس خبرگان کی سب سے اہم ذمہ داری اسلامی نظام کی قیادت کا تعین ہے۔ ان انتخابات میں تقریباً 1,80,00,000 افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور مجلس خبرگان کے اس وقت 75 ارکان منتخب ہوئے۔ مجلس خبرگان کا پہلا دور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام سے شروع ہوا۔ اس وقت مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے ارکان کی تعداد 88 ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام.
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. ولادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ پروگرام آپ تمام سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا. پروگرام کے آغاز میں ہم عالم غیر معلمہ، فہمۃ غیر مفہمہ، عقیلہ بنی ہاشم، کربلا کی شیر دل خاتون، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں. سلام عصمت زہرا کی ورثدار سلام، سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، سلام سبط نبی کی شریک کار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر.
یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ
قلم ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ،
قلم ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ،
وحی الہام کو تحریر ملا بسم اللہ، باقی نقطے سے ہر ایک نقطہ ملا بسم اللہ، آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ، علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی، دوسری نہج بلاغہ ہے علی کی بیٹی،
سلام بنت علی سلام یا زینب، سلام بنت علی سلام یا زینب،
آل زہرا کے لیے ثانی زہرا زینب، اس لیے ذات الہی نے یہ چاہا زینب، مستقل ہو تیری چوکھٹ پہ اجالا زینب، تیری خاطر ہو نئے رنگ کا زہرا زینب، بنی ہاشم کا قمر سے دو کل کے لیے آج ملے، دونوں معصوم کو عصمت کے نئے تاج ملے، شب میرا شب میرا یہ تقسیم خدا نے کی ہے، فاطمہ ایک کو دی ایک کو زینب دی ہے،
سلام بن سے علی سلام یا
سامعین، اہل بیت نبوی سے مربوط ہمارے حقیقی اسلام کی تاریخ میں بہت سی ایسی عظیم خواتین کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے اسلامی تاریخ کے صفات پر اپنے سیرت و کردار کی بلندی اور کارناموں کی رفعتوں کو ثبت کیا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وہ خواتین جو زہد و تقویٰ، قربانی و فداکاری اور صبر و شجاعت میں اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہیں، ان میں نمایاں ترین نام دختر بتول حضرت زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا 5 جمادی الاول سن 5 ہجری قمری یا 6 ہجری قمری کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت شعبان 6 ہجری قمری کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے والد گرامی امیر المومنین اور سید الوسین ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء العالمین ہیں اور بعثت الرسول ہیں۔ آپ کو ایسے عظیم والدین کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جن کی مثل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔
تیری ماں مریم و سارا سے ہے اعلی زینب، اور بابا تیرا آدم کا ہے مولا زینب، بھائی حسنین علی باپ ہیں زہرا مادر، کون دنیا میں بھلا تجھ سے سوا ہے زینب۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، آپ اس مولود کا نام رکھ دیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام خدا انتخاب کرے گا۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ خدا نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔
سامعین، جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا بڑی ہوئیں تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر تیار کے ساتھ کر دی، اور ان کا حق مہر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حق مہر کی طرح 480 درہم قرار دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حق مہر کی رقم اپنے ذاتی مال سے جناب عبداللہ بن جعفر تیار کو ہبہ کی۔ جناب عبداللہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہیں تاریخ سخاوت، اعلی نسب اور بلند ایمان کے حوالے سے جانتی ہے، اور بہت زیادہ سخاوت کی وجہ سے لوگ آپ کو بحر الجود کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ وہ پہلے مسلمان ہیں کہ جو حبشہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایسے پاک و طاہر گھر میں پرورش پائی کہ جس میں ذکر خدا اپنے عروج و معراج کی منزلوں کو چھوتا اور صالح اعمال اپنی ادائیگی کے حق کو پاتے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کے علم و حکمت کی سرپرستی ہوتی، جہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لطف و کرم کا سایہ رہتا، جہاں جوانان جنت کے سرداروں کی ہر وقت نشست و برخاست نصیب ہوتی۔ ایسے عظیم گھر میں تربیت و پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی تھا کہ وہ ہر کمال کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں وہ تمام اعلیٰ صفات کمال اور فضائل پائے جاتے تھے کہ جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے۔ انہی فضائل و مناقب کی وجہ سے آپ کو عقیلہ بنی ہاشم، موثقہ، عارفہ، کاملہ، عابدہ آل علی اور بہت دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفاہمۃ غیر مفہمہ۔ الحمدللہ، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی، اور ایسی فہم و فراست رکھتی ہیں کہ جو آپ نے کسی سے کسب نہیں کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھائی ہونے اور امام وقت ہونے کے حوالے سے تعلق بہت سے نادر اور انمول پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بھائی بہن کا جو عظیم تعلق امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے درمیان موجود تھا، نہ تو ایسا تعلق تاریخ میں پہلے کسی بھائی بہن میں تھا اور نہ ہی قیامت تک کسی بھائی بہن میں ہوگا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، دونوں نے ایک ہی آغوش میں پرورش پائی اور دونوں ایک ہی شجر کی دو شاخیں ہیں۔
سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے محبت فقط بھائی ہونے کے ناطے نہ تھی، بلکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کی حقیقی معرفت حاصل تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جانتی تھیں کہ امام حسین علیہ السلام اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جانتی تھیں کہ آیت مباہلہ، آیت معتد، آیت تطہیر، سورہ حل عطا اور بہت سی دوسری آیات اور سورتوں کے مصداق امام حسین علیہ السلام بھی ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا تشریف لے آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو ہی اپنی بہن کو دیکھا تو ہاتھوں میں قرآن کو لیے ہوئے اپنی بہن کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس روایت کو پڑھنے کے بعد اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا، جس عظیم ہستی کے احترام میں قرآن ناطق اور قرآن صامت دونوں ہی کھڑے ہو جائیں، اس ہستی کا نام زینب بنت علی علیہ السلام ہے۔ شاعر عظمت زینب سلام اللہ علیہا میں یوں کہتا ہے:
کہیں سورہ کوثر کی مجسم تفسیر ہے، کہیں سورہ کوثر کی مجسم تفسیر، اور کہیں سورہ رحمان جناب زینب۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے درمیان موجود بھائی اور بہن اور امام وقت اور معموم کے تعلق کی نظیر پوری کائنات میں نہیں مل سکتی، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے جس طرح سے صبر و استقلال اور بہادری کا مظاہرہ کربلا اور اس کے بعد رونما ہونے والے ہولناک واقعات میں کیا، وہ ہر مسلمان اور حریت پسند کے لیے اعلیٰ ترین نمونۂ عمل ہے۔ کربلا کا واقعہ انسانی تاریخ میں ایک بے مثال واقعہ ہے، لہذا اس کو تشکیل دینے والی شخصیات بھی ایک منفرد حیثیت کی حامل ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک مقدس اور اعلیٰ ہدف کی خاطر یہ عظیم قربانی دی، لیکن اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس عظیم واقعے کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتیں تو بلا شبہ وہ تمام زحمتیں ضائع ہو جاتیں۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم آج شہداء کربلا کے پیغام سے آگاہ ہیں اور ان کی اس عظیم قربانی کے مقصد کو درک کرتے ہیں تو یہ سب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مجاہدت اور شجاعانہ انداز میں اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کا نتیجہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے انہیں شریکت الحسین کا لقب دیا گیا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواروں کے ذریعے خدا کے راستے میں جہاد کیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے کلام کے ذریعے اس جہاد کو اپنی آخری منزل تک پہنچایا۔
سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان کا مال و خصوصیات کی حامل تھی کہ جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رکھتی تھی۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ کے خطبہ فدق کو حفظ کر لیا تھا، اور یہ جائے تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علم کے منبع غیب سے متصل تھی اور اس قدرت خاص کی حامل تھی کہ جو خداوند عالم نے آپ کو عنایت فرمائی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ قدرت آپ کے اندر ملاحظہ فرمائی تھی، اسی لیے آپ جب بھی محفل سخن ہوتی تو حضرت زینب سے فرماتی کہ میری گفتگو کو غور سے سنو، چونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے بعد تم ان باتوں کو اچھی طرح لوگوں تک پہنچا سکتی ہو۔ یہی بات آپ کے کمال و قدرت کی طرف نشاندہی تشریح کرتی ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کی شہادت کے برسوں بعد بھی اسی انداز میں خطبے دیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا شمار محدثین اور حدیث کے راویوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے بچپن میں، جبکہ ابھی آپ کا سن مبارک 5 یا 6 برس سے زیادہ نہیں تھا، اپنی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے عظیم مفاہیم و مضامین پر مشتمل خطبہ سنا اور بعد میں اسے دیگر افراد تک پہنچایا۔
یزید کے دربار میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبے کو تاریخ اسلام کا فصیح ترین اور سخت ترین خطبہ شمار کیا جا سکتا ہے، گویا کہ وہ پورا خطبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بلند و بالا روح اور ان کی بے نظیر شجاعت سے نکل کر حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زبان پر جاری ہوا ہے، جو انہیں کی زبان اور انہیں کے منطق میں بیان ہوا ہے۔ انسان جب کبھی بھی آپ کے خطبات کا غور سے مطالعہ کرے اور ان خطبات کو آپ کے والد گرامی کے خطبوں سے ملائے اور مقایسہ کرے، تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ گویا آپ وہی فاطمہ ہیں کہ جو محو سخن ہیں، کیونکہ آپ کے عبارات و کلمات اور روش و بیان مکمل طور پر اپنی والدہ ہی کے روش کے مطابق تھا۔ البتہ اس مطلب کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جو مسجد مدینہ میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کا آپ کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے سے بہت فرق تھا، اس لیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے کے لیے موقع فراہم تھا، چونکہ آپ اپنے والد گرامی کی مسجد اور مہاجرین و انصار کے درمیان خطبہ دے رہی تھیں، جبکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اسیر تھیں اور دشمنوں اور اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بیٹوں اور عزیز و اقارب کے قاتلوں کے سامنے خطبہ دے رہی تھیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کلام کی تاثیر اس حد تک تھی کہ اگرچہ آپ اپنے خطبات میں اپنے مخاطبین کی سرزنش اور ان کی تنبیہ کرتیں اور کبھی ان پر ڈانٹ و پھٹکار بھی کرتیں، لیکن پھر بھی مخاطبین آپ کے کلام میں اتنا محو ہوتے کہ آپ کے کلام سے اجتناب کے بجائے ان کا خطبہ غور سے سنتے تھے، اور یہ سب آپ کے کمالات و قدرت اور سلاست بیان پر شاہد و گواہ ہے۔ فاطمہ زہرا کے خطبوں کا تسلسل کہیے، فاطمہ زہرا کے خطبوں کا تسلسل کہیے، شام و کوفہ کے دیاروں میں خطاب زینب۔ بے شک کربلا کے واقعے کی بقا اور اپنے بھائی کے پیغام کو آئندہ کی نسل تک پہنچانے میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ جو عظمت اور اہمیت کے لحاظ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کارنامے سے کم نہیں تھا۔
تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، سن کے زینب کے خطبات دربار میں ہیں، بولے شاہ زمن تیری کیا بات ہے، سن کے زینب کے خطبات دربار میں، بولے شاہ زمن تیری کیا بات ہے، لاج رکھ لی ہے تو نے بڑے بھائی کی، میری چھوٹی بہن تیری کیا بات ہے، سن کے زینب کے خطبہ ٹھیک سے کوئی لیتا نہ نام خدا، گر نہ ہوتی بپا دہر میں کربلا، اور زندہ رکھی تو نے وہ کربلا، بنت خیبر شکن سن کے زینب کے خطبہ.
دلوں پہ ثانیِ زہرا یہ تیرا احسان ہے, عطا کیا ہے جو آنسو وہ روح ایمان ہے, ملا وہ درد جو ہر درد دل کا درما ہے, ملا وہ زخم جو انسانیت کا عنواں ہے. یہ کس زباں سے کہوں میرے دل کی دولت ہے, غم حسین تیری دی ہوئی امانت ہے.
سامعین, پروگرام کے اختتام پر ہم ایک بار پھر دختر علی و بطول شریکت الحسین کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ تمام سامعین بی بی زینب کبریٰ کے دعا کے سائے میں ہمیشہ صحت و سلامت کے ساتھ رہیں, پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
Hey.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائی پروگرام آئینہ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جام جم، ویانا میں جے سی پی او اے کے مشترکہ کمیشن کی نشست ختم، مجوزہ مسودے کے بارے میں گفتگو جاری رکھنے پر اتفاق۔ روزنامہ الاخبار، مصر قاہرہ میں اسرائیلی وزیر خارجہ لپید اور السیسی کی ملاقات، ایران اور حماس پر تبادلہ خیال۔ واشنگٹن پوسٹ، یوکرین کے خلاف روس کی جارحیت کے خدشات کے درمیان بائیڈن نے یوکرین اور اتحادیوں کے مشترکہ محاذ کا مطالبہ کیا۔ روزنامہ ہمشہری، ویانا مذاکرات، کیا ایران کو متوقع جواب ملا؟ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے جمعرات کو ویانا میں گروپ چار جمع ایک کی نشست کے بعد صحافیوں سے ایک گفتگو میں کہا کہ جے سی پی او اے کے مشترکہ کمیشن کی نشست کا انعقاد ہوا اور مختلف فریقوں نے آئندہ مذاکرات کے بارے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی اس نشست میں اس بات پر زور دیا کہ وہ اپنے اس موقف کی بنیاد پر مذاکرات کو جاری رکھے گا جسے وہ پہلے بیان کر چکا ہے، اور ایران سنجیدہ مذاکرات کے آغاز کے لیے سنجیدہ عزم رکھتا ہے، اور اگر حالات مناسب رہے تو مناسب معاہدے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کیا ایران کو متوقع جواب ملا کہا کہ اسے ورکنگ کمیٹیوں میں بیان کیا جائے گا۔ انہوں نے اختلافات میں کمی کے بارے میں کہا کہ یہ جو فریقین میں مذاکرات کو جاری رکھنے کا سنجیدہ عزم نظر آ رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فریقین نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح ہے ایران، چین، روس، فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے وفود اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے ذمہ دار کے معاون انریکا مورا کی شرکت سے جمعرات کو ویانا میں پابندیوں کے خاتمے پر غور کے لیے ایک نشست کا انعقاد ہوا۔ اس نشست میں فریقین نے مذاکرات جاری رکھے جانے کی روش پر تبادلہ خیال کیا۔ القدس العربی، امریکہ متحدہ عرب امارات کی کمپنیوں اور بینکوں کو ایران کے ساتھ کام کرنے سے روکنے کے لیے ایک وفد روانہ کرے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف پابندیوں میں شدت کے لیے سرگرم ہو گیا ہے، اور اب ایک امریکی وفد متحدہ عرب امارات کا دورہ کرے گا تاکہ وہاں کے بینکوں اور کمپنیوں کو یہ بتایا جا سکے کہ اگر انہوں نے ان کمپنیوں سے کام کیا جن پر پابندیاں عائد ہیں تو انہیں بہت سے خطرات کا لاحق ہو سکتے ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق یہ اعلیٰ سطحی وفد متحدہ عرب امارات کا دورہ کرے گا جو امریکہ کا حلیف ہے لیکن ایران کے ساتھ اس کے اچھے تجارتی تعلقات ہیں۔ یہ وفد متحدہ عرب امارات کی ان کمپنیوں اور بینکوں کے عہدیداروں سے ملے گا جو ایران کے ساتھ اربوں ڈالر کی تجارت کرتے ہیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز، جنرل بپن راوت کی آخری رسومات آج، پہلے سی ڈی ایس کو ہندوستان آج آخری سلامی دے گا۔ ٹائمز آف انڈیا، کسانوں نے ایک سال سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، ہفتے کے روز سے دہلی سرحد سے واپسی۔ روزنامہ نوائے وقت، صدر مملکت کا بدعنوانی کے مکمل خاتمے کے لیے قانون پر مؤثر عمل درآمد پر زور۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، سر جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، امریکہ چین کشیدگی کام کرانے کی کوشش کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں اس وقت تحقیق اور تھنک ٹینکس کی بہت ضرورت ہے۔ تھنک ٹینکس جہاں دنیا کے سامنے پاکستان کا موقف پیش کریں گے، وہیں مقامی میڈیا کو بھی آگاہی دیں کیونکہ میڈیا پروگرامز میں لوگ بغیر معلومات بول کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں، جس سے ملک میں یکجہتی پیدا نہیں ہوتی اور لوگوں کو قومی مفاد کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہماری اپنی سوچ ختم ہو چکی، بیرونی پروپیگنڈا پاکستان پر غالب آ گیا ہے۔ چند لوگوں کی وجہ سے مغرب ہمیں دہشت گرد بنا دیتا ہے اور ہم دنیا کو اپنے ملک کا درست چہرہ نہیں دکھا پاتے۔ سی پیک پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان سر جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرانے کی کوشش کریں گے۔ دنیا افغان عوام کی مشکلات کا احساس کرے، افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے کی ضرورت ہے۔ روسنامہ قومی آواز، جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ انصاف کیا جائے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ آئین ہند ہر کسی کو آزادی اور حقوق کی ضمانت دیتا ہے اور ہم اپنے حقوق کی بحالی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام سے چھینے گئے حقوق کی بحالی کی خاطر نیشنل کانفرنس اپنی پرم جد و جہد جاری رکھے گی۔ ان باتوں کا اظہار موصوف نے شیر کشمیر بھون میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں اس وقت افسر شاہی مسلط کی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم کسی ریاست کا حق نہیں مانگتے، ہم وہ مانگتے ہیں جو ہم سے جبری طور پر چھینا گیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے دفعہ 370 کی بحالی کی خاطر نیشنل کانفرنس ہر محاذ پر اپنی آواز بلند کرتی رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس قانون کی واپسی کو لے کر پرامن جد و جہد جاری رکھی جائے گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گھر اور گھرانہ۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
دوسرا سبق،
درس دوم۔
سامعین، گزشتہ سبق میں ہم نے فارسی الفبا یا فارسی حروف تہجی اور اردو حروف تہجی کی خصوصیات اور فرق سے آشنا کیا تھا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں ہم مثالوں کے ذریعے پہلے سبق کی وضاحت کریں گے۔ تو آئیے کاغذ اور قلم سنبھال کر بیٹھ جائیے، لیکن پہلے گزشتہ سبق پر ایک نظر۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ فارسی الف با یا حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ پس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال، اور ڑے کے لیے رے بولا اور لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح فارسی میں مشترک الفاظ بھی موجود نہیں ہیں، یعنی بھے، پھے، تھے، جھے اور اسی طرح دیگر الفاظ کا تلفظ نہیں کیا جاتا، یعنی فارسی میں اس قسم کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الفبا میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کرتے ہیں، اور بڑی اے علیحدہ سے کوئی لفظ تصور نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی ہے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے اردو کے لفظ بڑی اے کی طرح تلفظ کیا جاتا ہے۔ فارسی میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہتے ہیں، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جا سکے۔ اور اب گزشتہ سبق کے الفاظ اور ان کے معنی۔
آمد، آمد،
آیا یا آئے۔
رفت، رفت،
گیا یا گئے۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
میں کے لیے بولا جاتا ہے۔
شما، شما،
تم یا تمہارا یا تمہارے لیے، جیسا کہ جملوں میں استعمال ہو اسی طرح اس لفظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔
بود، بود،
یہ تھا اور تھی کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ اور اب آئیے انہی الفاظ کی مدد سے، جیسا کہ ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، کچھ مختصر جملے بناتے ہیں۔
امام آمد، امام آمد،
امام آئے یا امام آ گئے۔
شاہ رفت، شاہ رفت،
شاہ گیا یا شاہ چلا گیا۔
او گفت، او گفت،
اس نے کہا۔
من نوشتم، من نوشتم،
میں نے لکھا۔
شما پرسیدی، شما پرسیدی،
تم نے پوچھا یا آپ نے پوچھا۔
او بود، او بود،
وہ تھا یا تھی۔ عزیز سامعین، آج کے اس پروگرام میں کچھ نئے الفاظ آپ کو یقیناً سننے کو ملے، ان کو ایک دفعہ پھر ہم دہرائے دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ تھا
او،
اور دوسرا لفظ تھا
پرسیدی،
اور ایک اور لفظ یہ تھا
نوشتم۔
جی ہاں، ان کے معنی او ضمیر ہے اور یہ اشارہ ہے شخص غائب کے لیے، جبکہ پرسیدی یہ ایک نیا لفظ تھا جس کا مصدر پرسیدن ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دو نئے الفاظ یا نام آپ کے سننے میں آئے، ایک لفظ امام اور دوسرا شاہ۔ اگلے پروگرام میں ہم مصدر کی وضاحت کریں گے اور مصدر سے فعل ماضی بنانے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں والدین اور بچوں کے باہمی رابطے کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج اکثر گھرانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم زیادہ پیسہ کمائیں گے تو زیادہ دولت کی وجہ سے گھر میں آرام و سکون میسر ہوگا۔ حقیقت میں اس طرح نہیں، کیونکہ جب کوئی کمائی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اسے زیادہ وقت بھی صرف کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کام یا تجارت یا اپنے کسی پیشے پر زیادہ وقت صرف کریں گے تو خاندان اور بچوں کے لیے وقت کم رہ جائے گا۔ کیا میل و محبت کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے؟ کیا بچوں پر زیادہ خرچ کر کے ان کی محبت لی جا سکتی ہے؟ ماہرین اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ نفسیاتی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو متوسط آمدنی میں زیادہ وقت دیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ کما رہے ہیں لیکن بچے آپ کی مہر و محبت سے دور اپنی اپنی انفرادی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین اقتصادیات کا یہ کہنا ہے کہ جب آمدن بڑھتی ہے تو خرچ بھی ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ آمدنی کی خواہش میں خرچ بڑھ جاتا ہے جسے بعد میں کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بچوں سے زیادہ ماؤں اور بیویوں کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنے شوہر سے زیادہ آمدن کی فرمائش کر کے اسے گھر اور گھرانے سے دور نہ کریں۔ جس طرح آمدن اور خرچ میں توازن ہونا چاہیے، اسی طرح ملازمت اور گھرانے پر توجہ کے حوالے سے بھی ملازمت پیشہ افراد کو توازن رکھنا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اسلام میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں رزق کی تلاش اور اس کے لیے انجام دی گئی کوشش اور محنت کو راہ خدا میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اس بات کی بھی تلقین کی جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نظم پیدا کرے اور ملازمت، آرام، تفریح اور خاندان کے لیے وقت کو سامنے رکھ کر اپنے روزمرہ کے ٹائم ٹیبل کو منظم کرے۔ اگر ان تمام امور میں توازن ہوگا تو گھر اور گھرانے میں آرام و سکون بھی میسر آئے گا، اور بچوں اور والدین کے درمیان عطوفت، پیار اور مہر و محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سامعین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خاندان ایک چھوٹا معاشرتی یونٹ یا اکائی ہے جو شادی سے شروع ہوتی ہے۔ اس یونٹ میں بچے کی پیدائش کے بعد مزید استحکام آ جاتا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی کے آغاز سے ہی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ اور روش قرار دیا ہے۔ انسان اپنی تاریخ میں خاندانی زندگی پر ہمیشہ کاربند رہا ہے۔ اس طرز زندگی کو انسانی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قرار دیا گیا ہے، اور اس کی کئی دیگر بھی خصوصیات و صفات بیان کی جا چکی ہیں۔ خاندانی زندگی عورت اور مرد دونوں کو پریشانی اور بے مقصد زندگی سے نجات دلاتی ہے۔ عورت اور مرد دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد ایک نئی زندگی کا احساس کرتے ہیں جس میں انس، مودت، لذت، عطوفت اور مہر و محبت نمایاں ہوتی ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ اگلے مرحلے میں بچوں کی تربیت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بچے ان کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ ان کی صحیح اور سالم تربیت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ معاشرے کو ایک مفید اور بہترین یادگار دے کر جائیں۔ بلا شبہ بچوں سے محبت اور ان کی تربیت میں خداوند عالم نے ایک لذت اور لطف پنہاں کر رکھا ہے۔ سمعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بچوں کی تربیت میں والدین کے کردار پر گفتگو کی تھی۔ تربیت میں ایک اہم مسئلہ بچے اور والدین کے درمیان رویہ اور برتاؤ بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ والدین کا اپنے بچوں سے تربیت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ گھرانے کا ہر فرد ایک ٹیم کے ممبر کی طرح ہوتا ہے۔ کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے ٹیم کے تمام ممبران کا قوی اور سالم ہونا ضروری ہے۔ لہذا ٹیم کا کوچ تمام کھلاڑیوں پر بھرپور توجہ دیتا ہے۔ ٹیم کے ہر فرد کا قوی ہونا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے درمیان ٹیم ورک یعنی باہمی مشارکت اور تعاون بھی کامیابی کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان رابطہ اور تعلق اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ سب پر مساوی توجہ ہو اور سب کو برابر اہمیت دی جائے۔ نیز صلاحیتوں کو آشکار کرتے ہوئے ان کو مزید نکھارا جائے۔ ایک بہترین گھرانے کی ایک صفت اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مل جل کر باہمی تعاون سے زندگی کے پہیے کو آگے کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے درمیان ایک موضوع بچوں کی فرمائشوں اور مطالبوں کو پورا کرنا ہے۔ تربیت کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے کی ہر فرمائش کو پورا کرنا یا کسی ایک بھی مطالبے کو نہ ماننا منطقی نہیں ہوتا۔ والدین کو غور و خوض کے بعد ترجیحات طے کر کے بچوں کی فرمائشوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بچے اپنے والدین سے ہر فرمائش اور مطالبے کو منوانے کے لیے مختلف طرح کے حربے اور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں والدین کو ایک منطقی اور خرد مندانہ لیکن دوستانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ والدین نے اگر پہلے مرحلے میں ہی محبت و الفت کی وجہ سے بچے کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کی جائز و ناجائز ہر فرمائش کو پورا کرنا شروع کر دیا تو یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں، اور زندگی کے بعض مراحل میں تو بچے اپنے والدین سے ایسی فرمائش کرنے لگتے ہیں جو والدین کے بس میں ہی نہیں ہوتی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچوں کی بے جا توقعات بعض خاندانوں کے لیے سب سے بڑے مسئلے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تب بھی نقصان، اور اس کو اگر مکمل نظر انداز کر دیا جائے تب بھی ذہنی کرب اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ پس بچپن میں ہی بچے کو منطقی بات ماننے اور غیر منطقی فرمائش سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف اس بات کی بھی مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے والدین سے مایوس نہ ہو جائیں اور ان کی یہ نا امیدی ان کی خوشیوں اور نشاط کو کم یا ختم نہ کر دے۔ بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی فرمائش اور مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ صلاحیتوں اور امور کی انجام دہی میں اپنے بچوں کا دوسروں کے بچوں سے ہرگز ایسا موازنہ نہیں کرنا چاہیے جس سے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ بچے کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ بچے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر بہترین صلاحیتیں موجود ہیں، لہذا اس سے صحیح استفادہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے والدین کا بچوں سے قریبی رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں بچے کو آگے بڑھنے اور بڑے بڑے کام کرنے کا حوصلہ دینا چاہیے۔ والدین کو بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کر کے اسے تھپ تھپا کر گویا جسمانی لمس سے اس میں حوصلہ اور جرت پیدا کرنی چاہیے۔ اس کی طرف دیکھ کر اسے پیار بھری نگاہوں سے مخاطب کر کے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کا ذکر کر کے اس میں عزم و حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ والدین کو بچپن میں اپنی اولاد کو بغل میں اٹھانا چاہیے، گود میں بٹھا کر گفتگو کرنی چاہیے، بچے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ ماں یا باپ کی گود میں محفوظ ہے اور ہر طرح کی پریشانی میں والدین اس کے پاس موجود ہیں۔ بچے کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ والدین جب اپنے بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں یا سینے سے لگاتے ہیں تو بچوں کو ایک قلبی سکون ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھتے ہیں اور والدین سے ان کی مہر و محبت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو والدین کے بدن کے لمس کا احساس بہت عزیز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچے اپنے والدین سے گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن بدن کے لمس سے انہیں وہی سکون مل جاتا ہے جو والدین سے بات کرنے میں ملتا ہے۔ بچہ اس سے ایک نئی توانائی اور انرجی حاصل کرتا ہے۔ والدین کو بچوں کی گفتگو اور بات چیت کو غور سے سننا چاہیے۔ بچے اپنی گفتگو سے والدین کی توجہ حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، لہذا والدین کو بعض اوقات صرف بچوں کی بات چیت کو سننے تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے اور ایک اچھے سامع کے طور پر ان کی باتوں پر بھرپور توجہ دینا چاہیے۔ بات چیت سے بچے اپنے آپ کو والدین کے انتہائی قریب تصور کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال تقویت پکڑنا شروع کر دیتا ہے کہ والدین ان کو درک کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں۔ وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے اہم اور قابل توجہ فرد ہیں۔ بچے جب اس بات کو درک کر لیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ وہ والدین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور معاشرے میں ان کی حیثیت اور مقام بھی ہے، تو ان کے اعتماد میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھرانے اور معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس طرح کے خاندانوں میں پرورش پانے والے بچوں میں بڑے ہو کر خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر یعنی ٹیم ورک کی صورت میں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بچے خاندان کے اندر بھی مفید اور سب سے تعاون کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے فرد بن جاتے ہیں اور خاندان سے باہر بھی دوسروں کے ساتھ تعاون اور مل جل کر کام کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ خاندان میں بچے کی خود اعتمادی میں اضافے اور اس کو شخصیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے وقتاً فوقتاً شاباش دی جائے، اس کی مختلف امور میں قدردانی کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بچے کے معمولی سے اچھے کام پر اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو۔ بار بار ٹوکنے یا حوصلہ افزائی نہ کرنے سے بچے کی صلاحیتیں نکھر نہیں سکتی۔ بچے کو ابتدائی عمر میں ہی چھوٹی بڑی مہارتیں بھی سکھائی جائیں اور جب بچہ سیکھ جائے اور اس کو انجام دینے کی جب کوشش کرے تو اس کی بھرپور تائید اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بچوں میں مثبت انداز فکر پیدا کرنا والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ مثبت انداز فکر کا حامل بچہ مستقبل میں معاشرے کے لیے صالح اور مفید واقع ہوتا ہے۔